उठाने की बात करते हैं तो जहां ताकत का इस्तेमाल भी जरूरी है, वहां वहां तालीम का देना या एजुकेट करना लोगों को इसके बारे में वो भी जरूरी है, वहां फिर इंसाफ का होना भी, ये नजर आए कि इस इलाके में, इस खत्ते में इंसाफ है, वो भी जरूरी है। और इसी तरह जो गुर्बत है और जहालत है और जो इन वहाँ पे जो मुल्क के अवाम जो पीछे रह रहे हैं, और सिर्फ जो बासर तबका है, बहुत ही 1% उनके हाथों में जो दौलत का इरतकाज हो रहा है, ये सारे के सारे मसले जो हैं वो आपस में मिल गए हुए हैं। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल जब भी कहीं बात होगी, जो आपने सवाल फरमाया कि अगर इस पे मिल के अगर इस पे कोई कार्रवाई करनी होगी, तो वो तो शायद पूरी इंसानियत में से उन सारे अनासरों को करनी होगी जो इस दुनिया में खैर चाहते हैं, इंसाफ का बोलबाला चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि सारे लोग तरक्की करें, सिर्फ मखसूस लोग जो हैं वो आगे आगे ना आए।
अच्छा, शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर हसनात हमारे साथ हैं। डॉक्टर हसनात, अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी आज पेरिस में हैं। उन्होंने फ्रांसीसी सदर फ्रांसवा ओलांद से मुलाकात की है और दाइश के खिलाफ मौसर कार्रवाई करने के मुख्तलिफ तरीक़ों पर तबादला ख्याल भी किया है। गुज़श्ता दिनों इतवार और पीर के रोज़ दो दिन सदर ओबामा की भी मुलाकात रही G20 ममालिक में, और उसमें दाइश का मसला जो है काफ़ी गालिब रहा है। जॉन कैरी कहते हैं कि अमरीका और फ्रांस इत्तेहाद में शामिल दूसरे मुल्क आइंदा हफ्तों में दाइश के खिलाफ अपनी कोशिशों में इजाफा करेंगे, जिससे उसको पर दबाव बढ़ेगा। आप ये फरमाइएगा कि क्या मुमकिन है इकदाम ऐसे हो सकते हैं दाइश के खिलाफ मुकाबला करने के लिए, उसको रोकने के लिए, जो कि पहले नहीं उठाए गए और अब उठाए जा सकते हैं? किस तरह से आप इसको देखेंगे?
इस सारे मामले को देखने के मुख्तलिफ जाविये हैं और जो तजिया करने के तरीकेकार हैं वो भी मुख्तलिफ हैं, क्योंकि ये बहुत ही इसमें फैलाव है, जिस तरह बुखारी साहब ने बिल्कुल सही फरमाया। और ये भी बात बिल्कुल सही है कि इसमें जो दूसरे अवामिल हैं माशरे के, जैसे कि इंसाफ है, ज्यादती कहीं हो रही है, और दूसरी तरफ से सबसे जो देखिए, टोनी ब्लेयर ने कुछ चंद दिन पहले माफी भी मांगी कि हमने इराक में झूठ के ऊपर मबनी इतलाक से हमने इराक पे हमला किया और इस मुल्क को हमने तबाह करके रख दिया, बेशुमार लोग उसमें मारे गए। तो इसी तरह की गलती उन्होंने शाम में करने की कोशिश की। और जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, एक दफा जब आप उनको फरोग देना शुरू करते हैं तो फिर वो मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर लेते हैं, और यही सबसे वजह बनी। हमने शाम में देखा, अगर शाम से ही इनकी इब्तदा हुई और फिर कुछ इराक में भी हुई, तो उसमें ठीक है हाफिज अल असद की हुकूमत जो है वो कोई सादी हुकूमत नहीं है, बल्कि बड़े काफी जालिमाना तरीके से हुकूमत कर रहे हैं हाफिज अल असद और फिर उसके बाद बशर असद, लेकिन वहाँ पे जो जेन्युइन अपोजिशन थी वो इतनी मजबूत नहीं थी, और उसके उसको खला को पूरा किया अलकायदा ने, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दाइश सारे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। तो हुकूमत को गिराने के अजम में जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको प्रमोट किया गया, और उनको प्रमोट किया गया कहीं ओपनली कहीं ओपनली नहीं, और फिर ये बढ़ता बढ़ता ये जो एक मुसीबत इसको हम कह सकते हैं या आफत कह सकते हैं जो है वो इतने मजबूत हो गए हैं कि आप देखिए कि इन्होंने बहुत कोऑर्डिनेटेड तरीके से और बहुत प्रोफेशनल तरीके से पेरिस में कार्रवाई की है, और ये बिल्कुल यंगस्टर्स हैं। और आप ये भी देखिए कि इसमें लोकल रिक्रूटमेंट भी है, यानी ये सिटीजन्स भी हैं जो बेल्जियम का सिटीजन है, बल्कि बेल्जियम से ओरिजिनेट हुई, यानी क्रॉस बॉर्डर वो ऑपरेट कर रहे थे यूरोप के अंदर बैठकर, और इन्होंने ये सारी चीज की। तो इसका अब हल क्या ढूंढना है? हल इसका ये है कि बमबारी सिर्फ अंधाधुंध करके तो इनको आप खत्म नहीं कर सकते, वो तो बहुत जगह देख लिया, अफगानिस्तान में भी देख लिया, इराक में भी देख लिया, शाम में भी देख लिया। इसके लिए इस अंधाधुंध बमबारी जो फ्रांस ने फौरी तौर पर वो की है, इसके अलावा भी और बहुत सी मामला हैं जिसकी वजह तवज्जो देने की जरूरत है। और वो उनमें एक तो ये चीज है कि जो हुकूमतें हैं उनको आप जब कमजोर करेंगे किसी वजह से भी तो फिर इस किस्म के जो ग्रुप हैं वो सामने आएंगे। दूसरी बात ये है कि आपने ये देखना है कि आप क्या लोगों को इंसाफ नजर आ रहा है, क्या हिपोक्रेसी तो वहाँ पे नहीं है कि एक मुल्क को तो आपने इजाजत दे दी है कि आप बच्चों का कत्लेआम कर दें, राजा ने 500 बच्चा मार दें, اور ابھی بھی مارتے چلے جائیں، شیخواہ بچے بھی ان میں شامل ہیں، اور ان کو آپ کنڈم بھی نہ کریں بلکہ ان کو جسٹیفائی کریں، یہ کہتے کہ وہ سیلف ڈیفینس میں کر رہے ہیں. اور دوسری طرف جو بہت بری چیز ہوئی جو پیرس میں ہوئی، بے گناہ لوگ مارے گئے، کون کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو کہ اس کو کنڈم نہیں کرے گا، ہم سب اس کو کنڈم کرتے ہیں. لیکن جب یہ نوجوان دیکھتے ہیں کہ ہپوکرسی اتنی زیادہ ہے کہ جہاں پہ ایک جگہ ظلم ہو رہا ہے اس کو تو ظلم کہا نہیں جا رہا، اور پھر دوسری طرف اس کو اسلام کا اور کرسچینٹی کا مسئلہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو جیسے آپ نے خود کہا شروع میں، آپ نے کہا کہ تین حملے ہوئے ہیں جو پچھلے حال ہی میں، ان میں دو تو مسلمان ممالک تھے، ترکی بھی اور لبنان بھی. اور لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں، اگر آپ امریکہ میں بھی دیکھیے جو نیو کانز ہیں، اور یورپ میں بھی دیکھیے، ان کا جس قسم کا رویہ ہے، جس سے بھی وہ زبان استعمال کرتے ہیں، میرا خیال ہے اس سے بھی یہ پھر ایک اشتعال بڑھتا ہے. پھر جو اس قسم کی ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن ہیں، ان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ
اس سے فائدہ اٹھا
سکیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں.
ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ٹھہریے گا. اگلا سوال میرا ہے، ڈاکٹر زاہد بخاری سے میں بات کرتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب، داعش کو شکست دینے کے لیے بری فوج درکار ہے، عام تجزیہ کاروں کا خیال یہی ہے، یہی سمجھا جا رہا ہے، اور لیکن امریکہ کے صدر براک اوباما اس بارے میں بڑا مضبوط اور واضح موقف رکھتے ہیں کہ امریکہ اس سلسلے میں اپنا فوجی نہیں بھیجے گا. کیا یہ بات ممکن نہیں ہو سکتی کہ داعش کے خلاف امریکہ کی قیادت میں جو اتحاد ہے، ظاہر ہے اس میں مغربی ملکوں کے علاوہ مشرق وسطی کے بھی ملک شامل ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مشرق وسطی کے ملکوں سے ایک تربیت یافتہ ٹاسک فورس کو تشکیل کیا جا سکے جو وہاں پر زمینی کاروائیاں کر کے داعش کو پسپا کر سکے؟
میرا تو نہیں خیال ایسا ممکن ہے. دیکھیں، زمینی کاروائیاں کرنے کا انہوں نے تجربہ کر لیا، آپ دیکھیں پہلے بھی عراق میں آرمی تیار کرنے کا تجربہ کیا، میرے خیال امریکن ٹیکس پیئر کے بلینز آف ڈالر اس پہ خرچ ہوئے ہیں، وہ کوئی آرمی تیار نہیں ہوئی. افغانستان میں آرمی تیار کرنے کا تجربہ کر لیا اور بلینز آف ڈالر اس پہ خرچ کیے ہیں، اور وہ بالکل اس میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی مقامی، وہ جو طالبان ہیں وہاں، جو وہاں ان کے ساتھ کوئی مقابلہ کر سکیں یا کسی بھی اور گروپس کے ساتھ مقابلہ کر سکیں. تو میرا تو نہیں خیال کہ یہ جو ہے، اگر صرف یہی اینگل لیں گے کہ ہم نے ان کو انہیں جو ہے فوجی طور پہ ہم نے ان کو طاقت کے ذریعے ختم کرنا ہے، اگر خود ہمارے بوٹس وہاں نہیں جا سکتے تو ہم وہاں پہ کوئی چیز ایسی آرمی تیار کر لیں، تو میرا تو نہیں خیال کہ یہ ممکن ہوگا.
تو کیا ان سے ڈائیلاگ کی کوئی صورت ممکن ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہاں پہ یہ سوال ہوتا ہے.
میرے خیال میں یہ تو نہیں کہہ رہا، میں طاقت کے استعمال کو رول آؤٹ بھی نہیں کر رہا، ڈائیلاگ بھی ہونے چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت بنیادی ایشو یہ ہے کہ اتنی زیادہ، ابھی جو فاروق حسنات صاحب نے کہا، جو کنٹرڈکشن ہے نا، کہ مثلاً یہ کہ بھئی لبنان میں واقعہ ہو، ترکی میں واقعہ ہو تو اس پہ تو پریشانی نہیں ہے، پیرس میں واقعہ ہو اس پہ پریشانی، جو سب کو پریشان ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے مسلمان جو ہیں تقریباً، جو جتنی بھی مسلمانوں کی آرگنائزیشن ہو سکتی ہیں، حکومتیں ہو سکتی ہیں، میں نے امریکہ میں بھی دیکھا ہے جتنی بھی مسلمانوں کے نمائندہ آرگنائزیشن ہیں، سب نے ان واقعات کو کنڈم کیا، ہمیشہ کنڈم کیا ہے. لیکن ادھر سے رویہ یہ ہوگا، یہ رویہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اگر تو کوئی سفید خون جو ہے وہ ویسٹ کے کوئی زخمی ہوا ہے یا مارا گیا ہے، وہ بہت ہی ہولناک ہے، اور اگر لبنان میں اور ترکی میں واقعہ ہو رہا ہے، یہ پیلسٹائن میں ہو رہا ہے، اسرائیل میں ہو رہا ہے، وہاں پہ اگر مسلمان کا خون بہایا جا رہا ہے تو وہ کوئی، یا عربوں کا، وہ بہت ہی عرضہ ہیں، وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو جو طاقت کا استعمال بھی، ڈائیلاگ کا استعمال بھی، ایجوکیشن کا استعمال بھی، یہ سب چیزیں جتنے بھی ہو سکتے ہیں، ہارٹس اینڈ مائنڈ کو جیتنا، اور جو یہاں سب کو پتا بھی ہے، یہاں تھنک ٹینکس میں ساری رپورٹس ہو چکی ہیں کہ ایک جامع منصوبہ بندی کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. اس میں مسلمانوں کی لیڈرشپ کو بھی اپنانا چاہیے. مثلا میں آپ سے، لیکن بنیادی ایشو جو ہے نا وہ اس پہ سالو نہیں کرتے. مثلا میں دو باتیں کہتا ہوں.
جی.
پہلی بات تو یہ کہ جو داعش کی فلسفی ہے، جو بڑی، اور آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سب وہ لوگ اس کو بہت یوز کر رہے ہیں، اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگ بہت ہی زیادہ انٹرنیٹ کو یوز کر رہے ہیں، اور ویڈیوز کے ذریعے ریلیجیسلی اس کو ثابت کرتے ہیں کہ داعش کی فلسفی کی وہ فضیلت ثابت کرنا چاہتے ہیں.
جی ہاں, گزشتہ دنوں ہم نے اس پہ بھی بات کی تھی کہ اس کا توڑ بھی کیا ہونا چاہیے.
لیکن اس کا توڑ ہوا ہے نا, مطلب توڑ یہ ہے کہ اب ہم نے مثلا دو بہت بڑی ایفرٹس ہوئی ہیں. ایک تو دنیا میں کے بھی مختلف اسکالرس نے, ایک امریکہ سے بھی ہم نے انیشیٹ کیا, اور کوئی 120 جو اسکالرز ہیں, لیڈرز ہیں, انہوں نے قرآن اور حدیث کے ذریعے ثابت کیا ان کے ایک ایک پوائنٹ کو, اس کی ریبٹل دی کہ یہ آپ جو استعمال کر رہے ہیں, جو دلیل دے رہے ہیں, یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے, اور یہ واضح خلاف ورزی ہے اسلام کے بنیادی احکامات کی. ایک ایک دلیل کو, ان کے ایک ایک جو بھی پوائنٹس ہے اس کو ریبٹل کر کے, اور وہ لیٹر جو ہے اس کو پھیلایا بھی گیا. لیکن اس کو جتنی اہمیت حکومت کے جو ویسٹرن میڈیا کو جو ہے دینی چاہیے تھی, میرا نہیں خیال انہوں نے اتنی اہمیت دی ہے, کہ یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ان کے جو دلائل کو اسلامی کے لیے قرآن اور حدیث کے ذریعے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے بتایا جائے کہ یہ غلط کر رہے ہیں اور آپ یہ عین اسلام کے خلاف کر رہے ہیں. تو لیکن جو میں بنیادی دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایفرٹس ہو رہی ہیں لیکن ان کو ملانا چاہیے. لیکن اصل بات یہ, دیکھیں بہت بنیادی بات یہ کہ جب نوجوانوں کو جو مسلمان ملکوں میں بے پناہ ہے, 60% مسلمان جو ہے وہ یوتھ گروپ یوتھ ایج میں ہیں, ان کو جب نظر آئے کہ ان کے اپنے ملکوں میں, ان کے اپنے سوسائٹیز میں انصاف نہیں ہے, جو حکمران طبقہ ہے وہ اللہ تللے کر رہا ہے اور لاکھوں اور اربوں ڈالر ہیں ان کے پاس, اور امریکہ کی اور ویسٹ کی ان کو سپورٹ بھی ہے, ان کے ظلم میں بھی شامل ہیں, وہاں انصاف نہیں ہے. مڈل ایسٹ میں جو آپ دیکھیں, اسرائیل اور پیلسٹائن کا ایشو ہے, وہ بالکل بیک برنر پہ چلا گیا ہے, اور وہاں ابھی بھی ظلم ہو رہا ہے, اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی جس میں فاروق حسنات صاحب اس کا ذکر کر رہے تھے. تو اس میں پھر انہیں اس ویسٹ کے جتنے بھی اقدامات ہیں اس میں کوئی انہیں انصاف نظر نہیں آتا, ان میں کوئی حقانیت نظر نہیں آتی, اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہ ایک کنٹرڈکشن ہے بہت بڑی جو ہم یہاں پہ اجاگر کرتے ہیں, اور یہ سنی جائے تو شاید اس کے مطابق کچھ عمل ہو
سکے. اچھا, اب بات کرتے ہیں داعش کی طرف سے مبینہ اطلاعات اور جاری ویڈیوز ہیں, ان کے مطابق انہوں نے واشنگٹن پر حملے کی بھی دھمکی دی ہے. ادھر امریکہ کی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی یعنی سی آئی اے کے سربراہ جان برنن نے کہا ہے کہ داعش کے دہشت گرد ایک نئی حکمت عملی کے تحت اب عراق اور شام سے باہر نکل کر اپنی کاروائیوں کا دائرہ بڑھا رہے ہیں. انہوں نے ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں جب بات کی تو تازہ ترین حملوں کا بھی حوالہ دیا. تو اب آپ سے میرا حسنات صاحب سوال یہ ہے کہ دنیا کے پیرس میں مربوط جو خودکش حملے ہیں, ظاہر ہے کہ اس کے سے پہلے ترکی بھی کی بھی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں, لبنان کی بھی بات کرتے ہیں, اس کو چھوڑتے نہیں. میں نے انہی تینوں حملوں کی جو حال ہی میں ہوئے ہیں ان کی بات کی, باقی اب حملوں کی بات نہیں کی کیونکہ یہ بالکل ابھی تازہ کی بات ہے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ دنیا کے بڑے بڑے دارالحکومتوں میں جہاں کے بہت زیادہ سیکیورٹی کے اقدامات ہیں, اور ادھر داعش نے اپنی دھمکیوں کا سلسلہ بھی وسیع کیا ہے, کاروائیوں کا سلسلہ بھی پھیلایا ہے, تو کس حد تک یہ سارے ملک ایسے حملوں سے کے خطرے سے دو چار ہیں, کس حد کس خطرے کی بات ہم کر سکتے ہیں؟
یہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ داعش لوکل ریکروٹمنٹ کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتی. یعنی کہ جہاں پہ نوجوان جو جہاں پہ یہ کاروائی کرنا چاہتے ہیں وہاں سے اگر ان کو سپورٹ نہ ہو, اور وہاں اگر ان کی سپورٹ ختم ہو جائے یا زور سے نہیں, کیونکہ طاقت کا جہاں پہ استعمال کرتا ہے طاقت کا استعمال اتنا ہی کرنا چاہیے جتنی جس کی ضرورت ہے. اندھا دھند طاقت کے استعمال کرنے سے داعش نہ ختم ہوگی, نہ اس کا نظریہ ختم ہوگا, اور نہ ہی اس کے پروگرام ختم ہوں گے. یہ تب ختم ہوگی کہ اگر, جیسا بخاری صاحب نے بالکل صحیح کہا, کہ آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو جب تک صحیح نہیں کریں گے. یعنی گراؤنڈ ریالٹیز سے یہاں یہ بھی میں مراد دیتا ہوں کہ حکومتیں لے لیجیے, مشرق وسطیٰ یہ بھی پاکستان کی افغانستان کی پیداوار نہیں ہے, داعش یہ مشرق وسطیٰ کی ہے, عراق اور شام سے یہ اٹھی. لیکن اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیے کہ کس قسم کی وہاں پہ حکومتیں ہیں اس پورے خطے میں, کیا وہ اپنے لوگوں کو انصاف دے رہی ہیں, کیا وہ اپنے لوگوں سے مساوی انہوں نے رکھا ہوا ہے, انصاف سے مبنی وہ حکومتیں چلا رہے ہیں یا وہ زبردستی کر رہے ہیں, یا جس قسم کی ان کی حرکتیں ہیں, کیا وہ اسلام اپنے آپ کو کہتے ہیں کسٹوڈین آف اسلامک ویلیوز, لیکن کیا وہ اسلام, یہ نوجوان جب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو ان میں ایک خاص قسم کی فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے, اور وہ اپنے آپ کو لیفٹ آؤٹ, اس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں, محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس معاشرے کا یا اس ہم جو سطح کا سیاسی سطح کا یا سوشل اس ملک کا اس کا ہم حصہ نہیں ہے اور ہم باہر ہیں, ہمیں کر دیا گیا ہے. اور جہاں پہ فرانس کا تعلق ہے, اگر اب یورپ کی طرف ہم آئیں وہاں پہ خاصی ڈسکریمنیشن, اس سے بہت کچھ لکھا گیا ہے, یورپینز نے خود بھی لکھا ہے, فرانسیسیوں نے بھی لکھا ہے کہ خاص طور پہ جو الجیرین مسلمان ہیں وہ ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا تھا, ان میں انمپلائمنٹ ریٹ سب سے اونچی تھی, ڈسکریمنیشن کی ایک بہت اسٹرانگ بڑی مضبوط وہاں پہ فیلنگ موجود تھی. اس کی جب تک حکومتیں بھی اپنے معاملات سیدھا نہیں کرتی, وہ اپنے معاشیوں کو سیدھا نہیں کرتی, تو اس قسم کے گروپ جو ہیں, آج داعش کو ختم کر دیجیے, کوئی اور نیا گروپ نکل آئے گا, اس سے پہلے القاعدہ کو کافی حد تک اس کو کم کیا, اس کی قوت کو, یہ نکل آئے تو یہ چیزیں اتنا ختم نہیں ہوں گی. یہ ختم ہوں گی جب ایک معاشرہ جو کہ ہپوکریسی کے اوپر نہ ہو. دیکھیے میں ایک بات ہم کرتے ہیں, پھر مجھے واپس اس پہ میں ٹونی بلیئر کی بات کیا, تو اتنے سال ہو گئے ہمیں یہی کہا گیا کہ عراق کے اوپر بالکل صحیح کاروائی کی گئی تھی, لیکن جو کاروائی کرنے کا سب سے بڑا ان کا ساتھی تھا ٹونی بلیئر, وزیر اعظم برطانیہ کا, وہ اب اتنے سالوں کے بعد معافی مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہمیں غلط انفارمیشن ملی. تو یہ دیکھیے اس قسم کی جب چیزیں ہوں گی تو اس میں پھر لوگوں کے شکوک سے بات زیادہ بڑھے گی, ان کا صرف حکومتوں کے اوپر بھی ختم ہو جائے گا. جو موجودہ نظام ہے, چاہے وہ حکومتی نظام ہے ملک میں یا وہ بین الاقوامی نظام ہے, اس میں ان کا یقین بالکل نہیں رہے گا, بلکہ ایک ریئیکشن ہوگا. اب وہ ریئیکشن پھر جس کو ہم ایکسٹریمزم کہتے ہیں, یعنی بگٹری کہہ لیجیے, ایکسٹریمزم کہہ لیجیے, ذہنوں میں پیدا ہو جائے گا بچوں کے اور وہ اسی طرح وہ بڑھیں گے اور وہ پھر مختلف شکلیں اختیار کر دیں گے. ایک شکل اس کی ہم نے تاریخ سے دیکھی, اور بھی اس قسم کی شدت پسندانہ جو کاروائیاں ہیں ان کی شکلیں ہم مختلف صورتوں میں ہم دیکھیں گے, لیکن اصل ساری یہ کھیل ذہن کی ہے. اگر ذہن کے اندر آپ ایک خاص قسم کا نقطہ نظر ہو کسی کا اور وہ دیکھے بھی معاشرے میں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو پھر وہ ایکسٹریمزم کی طرف جائیں گے. اور پھر ایکسٹریمزم اور آج کل جو ٹیکنالوجی آسان ہے ملنا, پہلے تو تلواریں ہوتی تھیں, چلیے اس سے آپ نے ایک دو لوگوں کو مار دیا, لیکن اب یہ بام ہیں جو سوئسائڈل بامس ہیں یا دوسرے جو مہلک کیمیکلز ہیں, اس کے ذریعے پھر آپ کیجوئلٹی بھی بہت زیادہ کرتے ہیں, اور پھر حکومتوں کو بھی اسی طرح سیکورٹی کے اقدامات اتنے ہی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ کرنے پڑتے ہیں. لیکن دیکھیے یہ کوئی فوجیں نہیں ہیں, آپ نے یہ بھی نقطہ بہت اچھا اٹھایا تھا کہ یہ کیا کریں, اس سے زیادہ کیا کریں, یہ سارے سیکورٹی کے معاملات ہیں, یہ پہلے بھی کر چکے ہیں, پہلے بھی واقعات ہو چکے ہیں. ایک تو فوج ہوتی ہے, فوج کی تو اپنی وردی ہوتی ہے, اس کو تو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں, لیکن یہ جو اندر سے لوگ آ رہے ہیں, جو عام لوگ ہیں, ان کی طرح وہ کھل رہے ہیں, ان کے پاس لیگل ڈاکیومینٹس بھی ہیں, وہ کچھ تو وہاں کے شہری بھی ہیں, جو شہری نہیں بھی ہیں وہ لیگل ڈاکیومینٹس کے ساتھ وہاں آئے ہوئے, اور وہ آ کے اگر اس قسم کی کاروائی کرتے ہیں, جو کہ ابھی میں انٹرویو دیکھ رہا تھا آپ کے ٹیلیویژن پہ, تو ان کا جو سسپیکٹ ہیں بیلجیم میں, ان کے ہم چھایا کر رہے تھے, وہ تو بہت اچھا لڑکا تھا, وہ تو بہت شریف لڑکا تھا, یہی بات ہم نے لندن بومنگ میں بھی سنی, سب نے کہا کہ یہ تو بہت اچھے لڑکے تھے, یہ تو کبھی کوئی ایسی غیر قانونی حرکت نہیں کرتے تھے, لیکن اصل بات ہے کہ ان کے اندر کیا, ان کے ذہن کے اندر کیا,
مائنڈ سیٹ کی بات ہو جاتی ہے جو کہ ٹوسٹڈ ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے کسی طرح سے بھی. اچھا ہم اس کو تھوڑا سا, کچھ سوال میرے پاس اور زیادہ رہ گئے, اور ایک کوئک کامنٹ میں چاہوں گی ڈاکٹر زاہد بخاری آپ سے. ڈاکٹر صاحب, فرانس میں دہشت گرد حملوں میں ملوث کم سے کم ایک جو دہشت گرد ہے, اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ شام سے آنے والے پناہ گزینوں کے ساتھ ملک میں داخل ہوا تھا, جس کے بعد امریکہ میں بھی یہ بحث چھڑ گئی بڑی شد و مد کے ساتھ, کیونکہ صدر اوباما نے یہ اعلان کیا تھا کہ شام سے 10,000 پناہ گزینوں کو آنے کی اجازت دی جائے گی. اب ریپبلکنز اس بارے میں سوال اٹھا رہے ہیں, جبکہ ڈیموکریٹس کہتے ہیں کہ امریکہ کو پناہ گزینوں کو قبول کرنا چاہیے. تو ایک کوئک کامنٹ کریے گا کہ اس سارے صورتحال میں, سارے تناظر میں, اب پناہ گزینوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا اس خوف کے تحت کہ ان کے ساتھ دہشت گرد آ سکتے ہیں جو جینوئن لوگ ہیں, ان کے لیے کتنی بڑی مسئلہ پیدا ہوگا؟ اس کے
بالکل ہوگا, میرا خیال ہے ریپبلکن کے پریشر کی وجہ سے حکومت کو بھی بہرحال ایک چیکنگ سسٹم زیادہ شدت کا کرنا پڑ جائے گا, اور اس کے نتیجے میں ان کی آمد جو ہے وہ شاید جو بڑی سموتھ ہو سکتی ہے اس میں رکاوٹ ہوگی. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ آہستہ آہستہ, یہ بھی ہے کہ بالآخر जो एक अकल की बात है, जो एक रैशनल है, जो एक ज्यादा बैलेंस बात है, वो सोसाइटी में कबूल हो। तो अमेरिका में मुझे ज्यादा तवक्को है, यूरोप से इतनी तवक्को नहीं है, लेकिन अमेरिका से मुझे ज्यादा तवक्को है
कि
कि
यहाँ
यहाँ
एक्सेप्टेंस
पे
ज्यादा होगी।
सोसाइटी, यहाँ बिलाकर एक्सेप्टेंस होगी उनकी उस मामले में।
अच्छा, सदर बराक ओबामा और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान शाम के बहरान को ख़त्म करने के लिए मरहला वाला इकदाम पर इत्तफाक कर लिया गया। ये एक बड़ी खबर थी जो कि बहुत सारी खबरों में रह गई, लेकिन यही इकदाम यानी शाम की क्यादत में सियासी तब्दीली से मुतल्लिक अक्वामे मुत्तहिदा की सालसी में मुज़ाकरात कराना, आरजी जंग बंदी का फैसला करना, और जो कि खाना जंगी से ये तबाह हाल मुल्क है, पिछले 4 सालों से उसका शिकार है, उसमें इसके क्या इम्कान हैं, किस तरह से इसको आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, क्यों कर ये मुमकिन हो सकेगा? डॉक्टर स्नात, आपके क्विक कमेंट करिएगा प्लीज।
जी बिल्कुल, आपके प्रोग्राम में पहले भी बात की हो रही थी कि इसका सिर्फ एक ही हल नजर आ रहा है कि वहां पे इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए, और जो वो ममालिक जो के सख्त खिलाफ हैं बशर असद के, वो जो मौजूदा हालात जिस तरह के पैदा हुए हैं उसको जहन में रखते हुए उनको कुछ देर के लिए बशर असद की हुकूमत को कबूल करना होगा। और फिर जब यूरोपियंस का प्रेशर होगा, ईरान का प्रेशर होगा, रूस का प्रेशर होगा, अब तो बशर असद को मजबूर किया जा सकेगा कि आप एक नए इंतखाबात करवाइए, मल्टी पार्टी सिस्टम इस्टेब्लिश कीजिए अपने मुल्क में, किसी किस्म की पार्लियामेंट आप इस्टेब्लिश कीजिए, ताकि हुकूमत का निज़ाम ऐसी शक्ल में आए जिससे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको स्पेस ना मिल सके वहाँ ऑपरेट करने की। तो इसलिए अब मसले बड़ी इतनी तेजी के साथ हालात तब्दील हुए हैं कि बाय डिफॉल्ट बशर असद जो हैं वो काबिल कबूल होने लग पड़े हैं सबको, जबकि बहुत से ममालिक उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे एक सेकंड के लिए भी।
अच्छा,
इसलिए यही हाल नजर आ रहा है जो कि ये बातचीत कर रहे हैं।
बातचीत आगे चल सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक हसनार। डॉक्टर बुखारी, आपसे एक मेरा क्विक कमेंट ये है कि सदर बराक ओबामा और रूसी सदर के दरमियान 35 मिनट तक जो मुलाकात हुई है, जबकि एक ज़माना था कि बे इंतहा कशीदगी रूस और अमरीका के दरमियान नज़र आ रही थी, ख़ास तौर पर शामी के हवाले से, तो इसकी बजात खुद क्या अहमियत है? आप इसको के नतीजे में किस मुस्बत पेशरफ्त की आप इम्कान देखते हैं?
देखिए, ये बिल्कुल ओवरऑल भाई ग्लोबल जो अमन है या ग्लोबल पीस और जस्टिस के लिए ये जो बड़ी कुव्वतें हैं, जो भी जो बड़े बड़े सुतून हैं, इनके दरमियान बहरहाल एक मुजाकरात का रहना ये खुशाइंदी है। इन्हें रूट के बैठ जाना तो कोई फायदा नहीं होगा, तो इस लिहाज से ये मुजाकरात मेरा ख्याल है सही सम्त में है। और जैसे अभी इसी से शायद प्रेशर भी डेवलप होगा और कुछ अंडरस्टैंडिंग भी, कुछ कॉमन डिनोमिनेटर पे ये मुत्तफिक भी हो रहे हैं सीरिया के बारे में। और मेरा ख्याल है अगर सीरिया में कुछ चेंज आती है एक एक इन्हें एक बड़े स्ट्रक्चर से तरीके से, तो उसका भी इलाके में फायदा ही होगा। और बल्कि अरब हुक्मरान जितने भी वो कर रहे हैं, ये जो बाकी रह गए हैं, मेरा ख्याल इनका चले जाना ही शायद बिलाकर शायद अमन की कुछ खुशाइंद बात वहां पे आ सके। तो ये मुलाकात इस लिहाज से बहरहाल एक मस्बत है कि मिलना जुलना और मुजाकरत करना और बात करना उससे शायद फायदा ही होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जाहिद बुखारी, यहाँ वाशिंगटन से हमारे साथ थे, और पाकिस्तान से हमारे साथ थे डॉक्टर फारूक हसनात। डॉक्टर साहब, आप दोनों साहबान का बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आपसे मेरी फिर भी बात होगी। तो आइए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान चलने से पहले आइए एक ब्रेक लेते हैं यानी वक्फा लेते हैं, और उसके बाद फिर आपके साथ जब हम आएँगे तो हमारे साथ होंगे पाकिस्तान से मोहसिन रज़ा ख़ान, और यहाँ न्यूयॉर्क से हमारा साथ देंगे मोहसिन ज़हीर साहब, और फिर उसके बाद हम लंदन से ही बात करेंगे मीर वाइज अफ़गान साहब से, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ, जैसा कि आप जानते हैं, फ़ौज के सरबराह यहाँ पर जनरल राहील शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर आए हैं, और उनकी दौरे को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। स्ट्रेटेजिकली इसकी अहमियत क्या है, इसका जायज़ा लेंगे, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के आइंदा ताल्लुकात के बारे में देखेंगे, अमरीका इस सिलसिले में क्या मदद कर सकता है, पाकिस्तान का क्या स्टैंड पॉइंट है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। तो एक छोटा सा वक्फ़ा और उसके बाद वापस होते हैं।
What's up, Pakistan? क्या सीन है पाकिस्तान? जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa। हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर।
मेरी और आपकी दुनिया तब्दील हो रही है। ब्रेकिंग न्यूज, टॉप स्टोरी, एक्सक्लूसिव, सबसे पहले, सबसे आगे। लेकिन सब में मैं और आप कहाँ हैं? जानने के लिए रहिए मेरे साथ, मैं हूं ताबिंदा ने।
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور اس وقت آپ کے لیے ہم پروگرام پیش کر رہے ہیں جہاں رنگ. پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں محسن رضا خان اور یہاں نیو یارک سے ہمارے ساتھ ہیں محسن ظہیر صاحب. ابھی تھوڑی دیر میں لندن سے ہمارا ساتھ دیں گے میر وائز افغان. تو السلام علیکم جی محسن رضا خان صاحب. پہلے ایک کوئی کمنٹ میں آپ سے لینا چاہوں گی کیونکہ ہم دہشت گردی اور فرانس کے حملوں کے بارے میں بات کر رہے تھے. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ ان کا ملک چونکہ دہشت گردی کا بدترین شکار رہا ہے اس لیے وہ پیرس میں ہونے والے حالیہ حملوں کے بارے میں فرانس کے لوگوں کے دکھ درد کو بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے. وزیر اعظم نواز شریف منگل کے روز اسلام آباد میں فرانس کے سفارت خانے میں تھے جہاں انہوں نے پیرس کے دہشت گرد حملوں میں ایک بار پھر ہلاکتوں پر تعزیت کا اظہار کیا ہے. پاکستان میں علماء دین کی طرف سے بھی پیرس میں حملوں کی مذمت کی جا چکی ہے. تو اور یہاں پر ابھی ہم بات کر رہے تھے, ڈاکٹر زاہد بخاری بھی بتا رہے تھے کہ امریکہ میں بھی یہ بات کوئی 150 سے زائد علماء نے اس بات کا فتویٰ دیا ہے کہ داعش کی جو حکمت عملی ہے یا داعش جو اسلام کا نام لے کر بات کرتا ہے ان کا موقف غلط ہے اور اس دلیل کو رد کرنے کی ضرورت ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف کے اس دورے سے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے موقف کی بھی بھرپور اسی انداز میں حمایت ہوتی ہے؟
یہ دیکھیے, پاکستان نے جو دہشت گردی کی اس جنگ میں بہت قربانیاں دی ہیں, تقریباً 7,000 افراد جو ہیں پاکستان کے وہ 2013 سے لے کے اب تک تھے.
جی میرا خیال ہے کہ رضا محسن رضا خان صاحب کی آواز ہمیں سنائی نہیں دے رہی. محسن صاحب آپ کو دوبارہ فون کرتے ہیں, اتنی دیر میں ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں محسن ظہیر صاحب. السلام علیکم محسن صاحب.
جی وعلیکم السلام.
محمد صاحب آپ میرا سوال سن رہے تھے. تو اب داعش کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, فرانس کے حملوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں, داعش کی کاروائیوں کا دائرہ بڑھنے کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس طرح ہر ملک کے اندر اور علماء کی طرف سے خاص طور پر داعش کی حکمت عملی کے خلاف یا جو وہ اسلام کا نام لے کر بات کرتے ہیں اس کے بارے میں اس کو مسترد کیا جا رہا ہے, تو اسی طرح جو پاکستان میں بھی وزیر اعظم کا بھی یہ دورہ ہوا فرانس کے سفارت خانے کا, اس سے اس موقف کی حمایت ہوتی ہے بھرپور انداز میں کہ پاکستان بھی دہشت گردی کے مرحلے کے اس مرحلے پر باقی دنیا کے اس موقف کے ساتھ قائم ہے کہ دہشت گردی جہاں بھی ہو اس کا خاتمہ کرنا ضروری ہے؟
دیکھیں پاکستان میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رائے عامہ ہے وہ کچھ سال پہلے تبدیل ہوگی ان انتہا پسند تنظیموں کے حوالے سے, یا وہ تنظیمیں جو کہ اسلام کے نام پر کوئی کاروائیاں کر رہی تھی. پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا پاکستان میں ایک رائے عامہ کی بڑی تعداد یہ سمجھتی تھی کہ یہ جو دہشت گرد یا انتہا پسند یہ جو کاروائیاں کر رہے ہیں اور ان کے خلاف دنیا میں جو جنگ لڑ رہی ہے یہ دراصل اسلام کے خلاف ایک جنگ ہے. لیکن پچھلے سالوں میں اگر آپ دیکھیں جو پے در پے واقعات ہوئے اس میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ جو انتہا پسند ہے اور یہ جو دہشت گرد تنظیم ہے یہ اپنا ایک مخصوص نقطہ نظر رکھتی ہیں اور اس نقطہ نظر کو یا اہداف کو جو تعاقب کرتی ہیں اس میں اندھا دھند یہ اس کی طرف جاتی ہیں اور بلا تمیز یہ اپنا کام کرتی ہیں. تو پاکستان میں یقیناً ایک یہ جو رائے عامہ کی تبدیلی ہے اس میں پاکستان کے عوام کو یقیناً جو پیرس میں واقع ہوا ہے اس پر میں سمجھتا ہوں آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ کسی حد تک پاکستان کے عوام کی اکثریت کا ترجمانی ہم کہہ سکتے ہیں. پاکستان یقیناً یہ سمجھتا ہے, تاہم جو اوور آل صورتحال ہے اس میں عوام ہر معاملے کو یا ہر واقعے کو ایک اپنے اینگل سے دیکھتی ہے, تو اس حوالے سے ابھی ہمیں بڑی کم تعداد میں وہ جو زاویے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں, لیکن میجورٹی جو ہے وہ غمگین ہے اور رنجیدہ ہے اور حقیقی معنوں میں وہ سمجھتی ہے کہ اس قسم کے جو واقعات ہیں اس سے دنیا کا امن جو ہے وہ مزید جو ہے وہ مزید خراب ہوتا جا رہا ہے. جی
محسن صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. محسن رضا خان بھی اب ہمارے ساتھ ہیں. محسن صاحب آپ سن رہے تھے محسن ظہیر صاحب بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں کچھ عرصہ پہلے کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس میں اب واضح طور پر تبدیلی آ رہی ہے اور ان میں یہ سمجھ اور رجحان آنے لگا ہے کہ دہشت گردی کرنے والوں کا کسی مذہب کے ساتھ کسی نظریے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ان کی ایک انتہا پسند سوچ ہے جو کہ ایک گمراہ کن حد تک سامنے آتی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اب اس رجحان میں اضافہ ہونے لگا ہے کہ کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جہاں بھی دہشت گردی ہے اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار ہیں اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں؟
جی میرے خیال میں دیکھیں, میں جیسے پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ جو پشاور میں آرمی پبلک اسکول پہ اٹیک ہوا تھا, اس کے بعد پوری قوم میں ایک اجتماعی جو ہے وہ یہ سوچ ابھری تھی کہ یہ دہشت گرد جو ہیں ان کے بارے حوالے سے جو لوگ بھی مختلف وجوہات پیش کرتے تھے اور جو ان کے حوالے سے دلائل دیتے تھے وہ سب ختم ہو گئے تھے اور پوری قوم نے متحد ہو کے ان دہشت گردوں کے خلاف ایک فیصلہ دیا تھا, جس کے بعد پاکستان میں ایک آئینی ترمیم بھی ہوئی تھی اور ملٹری فورس قائم کی گئی تھی.
جی
میں سمجھتا ہوں کہ وہ پشاور میں جو آرمی پبلک اسکول کا دہشت گردی کا واقعہ تھا وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا, جس کے بعد پاکستان میں جو لوگ ان کے حق میں بات بھی کرتے تھے دہشت گردوں کے,
جی
ان کے بھی منہ خاموش ہو گئے تھے اور پاکستان میں ایک قومی اتفاق رائے پیدا ہوا تھا. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو فراس میں واقعہ ہوا ہے اس کے دکھ کو پاکستان کے لوگوں نے بڑے گہرے طور سے سمجھا ہے اور اس حوالے سے ان کے جو پرانے دکھ تھے پشاور کے واقعے کے وہ تازہ ہو گئے, جس طریقے سے پشاور کے واقعے میں چن چن کے دہشت گردوں نے لوگوں کو قتل کیا تھا, اسی طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ پیرس میں بھی تھیٹر میں اسی طریقے سے لوگوں کو قتل کیا گیا تھا. اس صورت حال میں پاکستان کے لوگ فرانس کے عوام کے دکھ میں برابر کے شریک تھے اور اسی وجہ سے فوری طور پر پاکستان کے صدر, وزیر اعظم اور تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کے ساتھ ساتھ دینی رہنماؤں نے بھی پیرس کے واقعے کی
مذمت کی ہے. اچھا اب مجھے آپ سے خان صاحب آپ کے آواز پیچھے کافی آوازیں ہیں, تو اس سے پہلے کہ ہم دوسری دفعہ آپ سے بات کریں تو مجھے امید ہے کہ تھوڑی لائن بھی بہتر ہو جائے گی. اتنی دیر میں ہم محسن ظہیر صاحب سے بات کرتے ہیں. جنرل راحیل شریف پاکستان کی فوج کے سربراہ اس سال امریکہ کا دوسرا دورہ کر رہے ہیں اور مختلف رپورٹوں میں ایک خبر یہ بھی رہی ہے, بڑے زور و شور سے کہی جا رہی ہے کہ یہ ملاقات شاید انہی کے کہنے پر ہو رہی ہے, لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نہیں, ان کو اس کے لیے دعوت بھی دی گئی تھی. دونوں طرف سے بات ہے. افغانستان کے ساتھ کشیدگی, بھارت کی سرحد پر بھارت کے ساتھ سرحدوں پر تناؤ, قبائلی علاقوں کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کی کاروائیاں, بظاہر یہی مسائل ہیں جن پر بات ہوتی ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان, لیکن آخر اب اس دفعہ اس کی نوعیت میں ایسی کیا تبدیلی آئی ہے جو خاص طور پر اس بڑے پیمانے پر بات چیت کی ضرورت ہے؟ محسن ظہیر صاحب, آپ سے میرا یہ سوال تو نہیں ہے کہ جنرل راحیل شریف کا دورہ کتنا اہم ہے, میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت ہونے والے اس دورے کو اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے, کیا خاص بات ہے اس میں؟
دیکھیں, ایک چھوٹی سی پہلے میں کلیئر کروں کہ یہ آپ نے کہا کہ یہ رپورٹس بھی آئیں کہ جنرل شریف اپنی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں, تو اس سلسلے میں جنرل عاصم باجوہ جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہے, وہ ان کی واشنگٹن آمد سے دو دن پہلے پہنچے اور انہوں نے ایک زہرانے میں میڈیا سے ملاقات کی اور اس میں انہوں نے وضاحت کی کہ جولائی میں جو پاکستان اور امریکہ کے دفاعی حکام تھے ان میں ملاقاتوں میں یہ طے پایا تھا کہ نومبر میں جنرل شریف یہ دورہ کریں گے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ قطع نظر اس بات کے کہ وہ ان کو دورے کی دعوت دی گئی تھی یا ان کو دورے وہ اپنی مرضی سے یہ دورہ کر رہے ہیں, یہ دورہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس میں ایک جو سب سے بڑی پیش رفت ہے وہ آج ہوئی. اب سے کچھ دیر پہلے آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ روس کے صدر پیوٹن نے بھی یہ تصدیق کر دی کہ جو مصر میں روس کا طیارہ گرایا گیا تھا وہ ایک دہشت گردی کا واقعہ تھا, اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر ایک کلو گرام کا جو تھا کوئی پلان کیا گیا تھا دھماکہ خیز مواد, جس کے پھٹنے سے طیارہ فضا میں ہلاک ہوا, اور اس واقعے کی بھی داعش نے ذمہ داری لی. جو فرانس میں ہوا اس کی بھی داعش ذمہ داری ایکسیپٹ کر رہا ہے, اور ابھی تک آئیڈینٹیفائی کیے جا رہے ہیں کہ کون لوگ اس واقعے میں ملوث ہیں, ایک آنے والے وقتوں میں یہ چیزیں پتہ چلے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح 9/11 کے بعد ایک امریکہ تبدیل ہو گیا, تو پیرس کے واقعے کے بعد جو ہے پوری دنیا اب ایک تبدیل ہو جائے گی, ہو گئی ہے اور ہوتی جائے گی آنے والے دنوں میں. تو اس وقت دنیا میں جو سیکورٹی کے حوالے سے جو دو بڑے چیلنجز ہیں, پہلے القاعدہ تھا جو کہ اب بھی ہے اور دوسرا اب داعش ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک گلوبل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یہ دونوں ابھرتے ہوئے چیلنجز ہیں, اور ان خطرات سے نمٹنے کے لیے جو یہ جو خطرات ہیں ان کی شدت میں دن بدن جو اضافہ ہوتا جا رہا ہے, تو جو دنیا میں جو رول سیکورٹی کے حوالے سے کی رول پلے کر رہے ہیں اس میں پاکستان کا بھی ایک اہم کردار ہے. پاکستان کے آرمی چیف جن جو سیکورٹی کے حوالے سے کمانڈر ان چیف جو ہیں ان کا وہ ایک فیصلہ ساز شخصیت ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تمام تناظر میں اگر دیکھا جائے, گلوبل پرسپیکٹو میں بھی دیکھا جائے, ریجنل پرسپیکٹو میں بھی دیکھا جائے, پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے بھی دیکھا جائے اور پاکستان افغانستان تعلقات کے حوالے سے بھی دیکھا جائے, تو یہ انتہائی اہم دورہ ہے. اس دورے سے پہلے وزیر اعظم نواز شریف کی واشنگٹن میں صدر اوباما سے جو ملاقات ہوئی, اس میں جو پالیسی ساز شخصیات تھی انہوں نے آپس میں معاملہ طے کیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس پانچ روزہ دورے میں جو تفصیلی ملاقاتیں ہوں گی ان میں زیادہ بہتر اور ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ قریبی روابط رکھتے ہوئے اہم امور پر بات چیت ہوگی اور اہم فیصلے ہوں گے. اور توقع یہ کرنی چاہیے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو دو طرفہ معاملات ہیں اور جو اوور آل معاملات ہیں ان میں جو خلیج میں سمجھتا ہوں موجود ہے بعض پہلوؤں میں, وہ زیادہ سے زیادہ کم ہو تاکہ بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو. اور ایک کل لفظ یوز کیا جنرل باجوہ نے, وے فارورڈ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وے فارورڈ جو ہے وہ تلاش کرنا چاہیے, کیونکہ جو امن ہے وہ آہستہ آہستہ فریجائل ہوتا جا رہا ہے. تو اس میں وے فارورڈ زیادہ اس وقت بہتر تلاش ہوگا جب زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ ہوگی, اور اس حوالے سے یہ دورہ بہت ہی اہم
کا حامل ہے. اچھا جی, ایک ابھی خبر ہے رضا خان صاحب سے, محسن رضا خان صاحب سے بات کرتے ہیں. پاکستان نے سرحد پار افغان علاقے سے گولہ باری کے بڑھتے ہوئے واقعات پر افغانستان کی حکومت کو اپنی تشویش سے آگاہ کیا ہے. یہ منگل کے روز دفتر خارجہ سے ایک بیان جاری ہوا ہے جس کے مطابق گزشتہ اتوار کو قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی ایک چوکی پر افغانستان کی طرف سے 5 راکٹ داغے گئے ہیں. ابھی تک افغانستان کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل راحیل شریف جو یہاں امریکہ کے دورے پر, انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کی قیادت اور افغانوں کی شمولیت سے مصالحتی عمل دوبارہ شروع کرنے کے لیے سازگار ماحول کی ضرورت ہے. خان صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ یہ سازگار ماحول بنانے کے لیے دونوں ملکوں کی طرف سے کس نوعیت کی کوششوں کی ضرورت ہے اور کس جانب سے کیا کمی ہو رہی ہے, کیونکہ دونوں ملک ایک دوسرے کے خلاف اپنے تحفظات کا اظہار کرتے آ رہے ہیں. کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے؟
جی, پاکستان نے شروع سے ہی افغان صدر اشرف غنی کے ساتھ مفاہمت کا ہاتھ بڑھایا تھا اور انہوں نے بھی پاکستان کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ ملے تھے, لیکن اس کے بعد کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوتی رہیں اور جو واقعات ہوئے, پشاور آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد بڑا بیر میں جس طریقے سے ایئر بیس کے اوپر کاروائی کی گئی, اس میں پاکستان کا یہ خدشہ تھا اور خیال تھا کہ دہشت گرد جو ہے وہ افغانستان سے آئے ہیں اور وہاں پہ تحریک طالبان کے جو سربراہ مولوی فضل اللہ وہ آزادی سے کام کر رہے ہیں. اسی طریقے سے افغانستان میں کچھ واقعات ہوئے جس کا افغان حکومت براہ راست جو ہے وہ پاکستان پر الزام عائد کرتی رہی, جس کی وجہ سے غلط فہمیاں جو تھی وہ بڑھتی رہی اور یہ غلط فہمیاں اتنی بڑھی کہ دونوں ممالک کی جانب سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں خاصی جو ہے کشیدگی پیدا ہوئی ہے. اور جو تعلقات پہلے نظر آ رہے تھے کہ شاید مستقبل میں کوئی بہتری پیدا ہو, وہ کرزئی کے دور سے بھی زیادہ بدتر حالات میں دونوں ملک چلے گئے. اور اب جس طریقے سے پاکستان کے سرحدی علاقوں پہ افغانستان سے گولہ باری کی گئی اور پاکستان نے اس پر احتجاج کیا, لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اچھی خبر میں آپ کو یہ بھی دیتا چلوں کہ دوسری طرف پاکستان اور افغانستان میں تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں. اور اسلام آباد میں جو ہے ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس کی جو کانفرنس ہے وہ آئندہ ماہ کے شروع میں ہونے والی ہے, جس کے لیے پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز اور افغانستان کے وزیر خارجہ نے مشترکہ طور پر 31 ممالک کے وزراء خارجہ کو جو ہے وہ دعوت دی ہے. اور اس میں توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اور افغانستان کے صدر اشرف غنی بھی شرکت کریں گے. تو ایک دوسرے چینلز کے پر کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو بہتر کیا جائے, لیکن دونوں ملکوں میں اس وقت خاصی کشیدگی پائی جاتی ہے.
اچھا, ہمارے ساتھ رہیے گا خان صاحب, ہمیں جوائن کیا جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ لندن سے ہمارا ساتھ دیں گے میر وائز افغان. السلام علیکم افغان صاحب.
وعلیکم السلام.
افغان صاحب, ہم اپنے گزشتہ پروگراموں میں انہی معاملات پر کافی بات کرتے آئے ہیں. آپ کے خیال میں, ابھی بات ہو رہی تھی صدر اشرف غنی کے بارے میں بھی بات کر رہے تھے کہ شروع میں جب انہوں نے حکومت سنبھالی تو بڑے ایک خوش آئین طریقے سے, بڑے اچھے طریقے سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کا آغاز ہوا, تعاون کا آغاز ہوا, جو کہ صدر کرزئی کے زمانے سے بالکل مختلف ہٹ کے تھا. لیکن جس تعاون کی طرف انہوں نے ہاتھ بڑھایا اشرف غنی صاحب نے, اس کو وہ جاری نہیں رکھ سکے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ملک کے اندر داخلہ سطح پر اور سیاسی سطح پر کسی طرح کے دباؤ کا سامنا ہے کہ وہ اپنے اس سارے رویے کو لے کر آگے نہیں چل سکے اور دونوں ملکوں کے درمیان غلط فہمی زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی گئی؟
دیکھیں اس میں دو سائڈ انوالو ہو سکتا ہے. ایک تو وہی ہے کہ افغانستان, اس میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان میں اشرف غنی پر بہت زیادہ پریشر تھا, وہاں پہ کرزئی ٹیم اور وہاں پہ موجودہ کچھ لابیہ جو ہے جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں, اور وہاں پہ لوگوں میں جو خلاف نظر جو پاکستان کے خلاف ابھرا ہوا تھا, یہ سب کچھ اس میں انوالو تھے, لیکن اس کا اثر اتنی نہیں تھا جتنی پاکستان کی طرف سے سرد مہری کا مظاہرہ ہوا. اشرف غنی اور اشرف غنی گورنمنٹ نے کئی بار یہ کوشش کی اور انہوں نے سب کچھ دینے کو بھی ہاں کر دیے پاکستان کو, اور انہوں نے بہت سارے ایگریمنٹس بھی کیے جو افغانستان کے اندر اشرف غنی کے لیے بہت بڑی چیلنج تھے, لیکن اس طرف سے پاکستان کی طرف سے بدقسمتی سے وہی نہیں ہوا جو افغان گورنمنٹ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. ان کے ساتھ انہوں نے یہی سوچا کہ بس سب کچھ ٹھیک ہو گئی اور اشرف غنی جو ہے وہ پاکستان کا حامی نکلا اور وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا. تو اس غلط فہمی میں آ کر پاکستان گورنمنٹ سے یہ کوتایا ہو چکی ہے جو کہ ابھی ان حالات کا ذمہ دار تو ہم دونوں ہی ٹھہرا سکتے ہیں. اب دیکھ لے حالات اس حد تک جا چکی ہے کہ اب بات ہو رہی پیس پروسیجر کی, کیونکہ ابھی دوسری پروگرام کا یا دوسری سائٹ پہ اس کی اثر نظر نہیں آ رہا.
لیکن ابھی ابھی خان صاحب, میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں خان صاحب, ابھی خان صاحب نے, محسن حسن خان صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ اگلے مہینے کوششیں دونوں ملکوں کے درمیان ہو رہی ہیں. ہارٹ آف ایشیا کے نام سے جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں افغانستان کے وزیر خارجہ اور پاکستان کے جو امور خارجہ کے مشیر ہیں وزیر اعظم کے لیے, انہوں نے دوسرے ملکوں کے وزراء خارجہ کو بھی بلایا ہے, اور اس میں یہی یقین اور توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی اور افغان صدر بھی شامل ہوں گے. تو اس بارے میں آپ نہیں سمجھتے کہ دونوں طرف سے کچھ کوششیں بھی واقعی ہو رہی ہیں؟
دیکھیے کوششیں تو شروع ہی سی ہو رہے تھے, کوششیں تو کرزئی کے زمانے میں بھی ہو رہے تھے. کرزئی بھی کئی بار پاکستان گیا اور پاکستانی حکام اور انٹیلیجنس چیف, آرمی چیف, وہاں پہ صدر, انہوں نے کئی بار افغانستان کی دوری بھی کی, لیکن انڈر گراؤنڈ تو کچھ نظر نہیں آیا. صرف دوروں سے تو نہیں ہو سکتا, میرے خیال سے پالیسیوں کو چینجز لانا ہی پڑے گا دونوں گورنمنٹ کو, وہ صرف افغانستان کو نہیں پاکستان کو بھی وہی ہونی چاہیے. بدقسمتی
ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ دونوں ملکوں کی طرف سے کیا اقدام کرنے کی ضرورت ہے. جی
دیکھیں دونوں ملکوں کی طرف سے اس اقدام کرنے کی ضرورت ہے کہ دونوں ایک ساتھ, دونوں ملکوں کی جو طالبان ہے اسے دہشت گرد سمجھے. یہ نہیں ہو سکے کہ ایک طرف کی جو طالبان ہے وہ مجاہدین ہے اور دوسری طرف کی جو طالبان ہے وہ دہشت گرد ہے. بدقسمتی سے یہی سلسلہ شروع ہی سے چل رہا ہے افغانستان میں. اور دوسرا جانب جو افغان حکام پاکستان سے مانگ رہے وہ کچھ یوں ہے کہ وہ کیوں ان طالبان کے خلاف اقدامات نہیں کرتے جو وہاں پہ پروگرامز بناتے ہیں اور بم بلاسٹ کرنے کے لیے وہ لوگ جا کر پاکستان میں وہ لوگ اپنا سب کچھ بنا کر کے افغانستان میں کرواتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر افغانستان کی جو خواہشات ہیں وہ تو یوں ہیں, اور پاکستان تو شروع ہی سے ہاں کرتے ہیں, لیکن اسی ہاں پہ عمل کرنے کے لیے کچھ راستہ ہی ڈھونڈنا ہوگا. جس حد تک ابھی اس بات کی تعلق ہے کہ ہاں دونوں ملک آئندہ میں وہ ایک ساتھ اس پہ کام کر سکتے ہیں, ہاں ابھی راحیل شریف صاحب کا جو دورہ ہے امریکہ کا ہے اس میں کوئی شک نہیں, اس پہ اس افغانستان کے ناطے بات ہوں گی, اور امریکن زکام کے ساتھ شاید امریکن زکام ہی نہیں اوباما انتظامیہ نے یہ کہے کہ ہاں افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر لے, کیونکہ اب امریکہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرا سوریا جو ہے وہ یہاں پہ افغانستان میں بن جائے, اور بدقسمتی سے حالات اسی طرف جا رہا ہے.
اچھا بہت بہت شکریہ میر واعظ افغان, ہمارے ساتھ تھے لندن سے, ہمیں ہمیشہ وقت دیتے ہیں. میر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. ابھی ہمیں بلوچستان میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں جعفر ایکسپریس کا حادثہ ہوا ہے, اس کے بارے میں بات کرنی ہے. ابھی ہمارے نمائندے جو کوئٹہ میں ہیں ستار کاکڑ صاحب, ان سے ہم بات کرنے والے ہیں. اس سے پہلے ہم ایک کوئک کامنٹ لیتے ہیں محسن ظہیر صاحب سے. محسن ظہیر صاحب, حالیہ مہینوں میں افغانستان میں طالبان عسکریت پسندوں کی کارروائیوں میں اضافے اور وہاں داعش کے قدم جمانے کی خبریں پاکستان کے لیے باعث تشویش نہیں ہے, آپ کے خیال میں داعش کی ان دونوں ملکوں میں موجودگی کے امکانات کیا ہیں؟ کیا مقامی ہمدردوں کے ساتھ مل کر وہ یہاں کوئی بڑی کاروائی کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں؟ ذرا کوئی کامنٹ, پھر اس کے بعد ہم بلوچستان کی طرف چلیں.
دیکھیں جو داعش کی افغانستان اور پاکستان میں موجودگی ہے اس حوالے سے امریکہ میں خاص طور پر جو کوئی پاکستان کے اہم جو لیڈرز آتے رہے یا جو اہم شخصیات آتی رہی ان سے یہ سوال پوچھا ہم پوچھتے رہے ایون میں جو سینئر جرنلسٹ ہے پاکستان کے نیو یارک وزٹ کرتے رہے ان سے بھی پوچھتا رہا ہوں تو اس سلسلے میں متضاد جو ہے وہ باتیں سامنے آ رہی بعض لوگ داعش کے کوئی فٹ پرنٹس کی بات کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا وجود نہیں ہے ایک نام اور ایک حوے کے طور پر یوز کیا جا رہا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وجود ہے یا نہیں ہے یہ داعش جو ہے اس کا ایک گلوبل سیکورٹی کے حوالے سے ایک چیلنج بن گئی ہے اور اس سلسلے میں سب کو ایک اس کو پریمپٹیو جو ہے وہ اس پر اپنا ایک سوچ رکھنی چاہیے اور اس سلسلے میں اپنے تیاری کرنی چاہیے اور جو طالبان کی بڑھتی ہوئی کاروائیاں ہیں افغانستان میں اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کاروائیوں میں اضافے کی بنیادی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان اور افغانستان دو ایسے ملک ہیں جن کو اس چیلنج سے نبرد آزما ہونا ہے لیکن دونوں اس وقت ڈیڈ لاک کا شکار ہیں دونوں میں جو خلیج پہلے موجود تھی کم کرنے کی کوشش ہوئی وہ کوشش جو ایک بار پھر ڈیڈ لاک پر آ کے رک گئی ہے اور وہ ابھی تک برقرار ہے تو ضروری ہے کہ یہ جو سارے چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے یہ ڈیڈ لاک کو فوری ختم کیا جائے دونوں بات چیت کی جائے اور لیسٹ منیمم سوری جو اپنا ان کا جو اہداف ہیں اس پر مل کر کم از کم کام کریں.
اچھا شکریہ محسن صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ابھی ہمیں جیسا کہ ابھی ہم آپ کو بتا رہے تھے کوئٹہ سے ہمارے ساتھی ہیں ستار کاکڑ, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. بلوچستان میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں منگل کے روز جعفر ایکسپریس کے حادثے میں متعدد ہلاکتیں ہوئی ہیں اور بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں, ان کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. تازہ ترین صورت کیا حال کیا ہے ستار کاکڑ صاحب سے جانتے ہیں جو وہاں موجود ہیں. السلام علیکم ستار صاحب.
وعلیکم السلام جی.
ستار صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہمارے ساتھ پروگرام میں بات کرنے کے لیے. جعفر ایکسپریس کا جو حادثہ ہوا اس کے بارے میں تازہ ترین معلومات آپ کے پاس کیا ہیں؟
جی ابھی تک ہماری جو معلومات ہیں مختلف اسپتالوں سے جو ہم نے معلومات اور تفصیلات حاصل کی ہیں ان کے مطابق یہ تقریباً ابھی تک حادثے میں جو ہے وہ جو افراد جان بحق ہو گئے ہیں ان کی تعداد 13 ہے اور تقریباً کوئی 7 ایسے بندے بتائے گئے ہیں جن کی حالت کافی نازک ہے اور ان کے ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جان بچانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. جب حادثہ ہوا تھا تو اس کے بعد یہاں سے پاک فوج کے 2 ہیلی کاپٹر جو ہے وہ بھیج دیے گئے تھے اور تقریباً ابھی تک جو کوئٹہ کے مختلف 3 اسپتالوں میں کوئی 150 زخمیوں کو ان ہیلی کاپٹروں میں اور مختلف گاڑیوں میں کوئٹہ منتقل کیا گیا ہے جن میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں. اس کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ ابھی جو وہاں پر جو کام تھا زخمیوں کو وہاں سے نکالنے کے وہ مکمل ہو گیا ہے. حادثہ اتنا شدید تھا کہ ریلوے کے جو بوگیاں ہیں ان میں سے بعض کو بالکل کاٹ کر اس میں سے زخمیوں کو جو ہے نکال لیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ جو ہیں ڈاکٹر عبد المالک کور کمانڈر جنرل عامر ریاض وہ انہوں نے وہاں پر اس کا دورہ کیا تھا اس جائے وقوع کا جہاں حادثہ پیش آیا اور یہ اسپتال میں تمام زخمیوں کی انہوں نے عیادت کی ہے. تو ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تمام زخمی جو ہیں وہ تمام اسپتالوں میں منتقل کیے گئے ہیں اور ان کو بھرپور طبی امداد پہنچائی جا رہی ہے تاکہ ان کی جان بچائی جا سکے. جی
اچھا بس ایک چلتے چلتے کوئک کامنٹ کریے گا, باقی تجزیہ کاروں سے ہم بات کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ ابتدائی رپورٹوں کے مطابق یہ حادثہ محض ایک ریل کی پٹری سے اتر جانے کا عام جو واقعہ ہوتا ہے اسی طرح کا ہے کہ گاڑی کے اندر کوئی نقص ہوا یا ٹریک کے اندر کوئی نقص ہوا یا اس میں کسی طرح کی کوئی تخریبی کاروائی کی بھی بات ہو رہی ہے؟
جی جو ہم نے ایف سی حکام پولیس اور ریلوے حکام سے بات کی انہوں نے جو حادثے کی جو وجہ ہے وہ مکمل طور پہ اس میں کسی بھی تخریب کاری کو انہوں نے رد کیا ہے اور کہا ہے یہ بتایا ہے کہ چونکہ سلوپ ہے اترائی ہے وہاں پہ جب ٹرین وہاں آبی گم سے تھوڑی سی آگے بڑھی ہے تو وہ تیز رفتار اس کی رفتار تیز ہو گئی اور بریک اس کے جو ہیں وہ فیل ہو گئے تو بریک فیل ہونے کے بعد جو ٹرین کو مڑنا تھا لیکن وہ مڑ نہ سکی. وہ ایک جو سسٹم ریلوے والوں نے بلایا وہ آتا ہے کہ وہ جا کر وہاں پر ٹرین ٹکرا گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ پہلے انجن اٹھ گئی اس کے ساتھ اس کی تقریباً 5 بوگیاں جو ہیں وہ الٹ گئی اور باقی ایک دوسرے کے سے ٹکرا گئی. تو حادثے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ بریک کے فیل ہونے کے بعد جب ٹرین بے قابو ہو گئی تو اس کے بعد وہ حادثہ پیش آیا. جی
بہت بہت شکریہ ستار کاکڑ ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے بتا دیا کہ جو ابھی ابتدائی طور پر معلومات ملی ہیں اس میں کسی طرح کی اس میں تخریبی کارروائی کا امکان مسترد کر دیا گیا ہے. آنے والے دنوں میں اس کی کیا صورت ہوگی, ظاہر ہے کہ جب اس بارے میں اس طرح کی بات نہیں ہوئی تو مزید بات کرنے کی اس پر ضرورت نہیں. ہم اپنے تجزیہ کاروں سے بات کر رہے تھے پاکستان کے فوجی سربراہ فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کے دورے امریکہ کی. تو اس وقت ہم پوچھتے ہیں محسن رضا خان صاحب سے. خان صاحب یہ بتائیے گا, تجزیہ کار کہتے ہیں کہ امریکہ خطے میں پاکستان کی مرکزی حیثیت کو نظر انداز نہیں کر سکتا اور پاکستان کی مدد کے بغیر اس خطے میں امن قائم بھی نہیں ہو سکتا. آپ کے خیال میں جنرل راحیل شریف کے اس دورے کے دوران امریکہ کی طرف سے پاکستان کو کس انداز میں حمایت کا اور تعاون کا یقین دہانی کرائی جائے گی؟ محسن حسن خان صاحب ہمیں سن رہے ہیں؟ محسن رضا خان صاحب, اچھا محسن صاحب آپ نے میری بات سنی؟ محسن ظہیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں.
ہیلو,
ہاں جی جی محسن حسن جی جی خان صاحب
جی جی. تو دیکھیں جو صورتحال اس خطے میں اب ابھر رہی ہے افغانستان کے حوالے سے, اس پہ پاکستان کو بھی تشویش ہے اور پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں امریکی حکام سے اس حوالے سے بات چیت کریں گے کہ امریکہ نے بھی افغانستان میں اپنی فوجوں کے قیام میں توسیع کر دی ہے اور امریکہ بھی کسی صورت نہیں چاہے گا کہ افغانستان میں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جس کے نتیجے میں داعش جیسی قوتیں افغانستان میں اپنے قدم جمائیں. تو اس کے لیے ان کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کا بہتر ہونا اور پاکستان کے ساتھ مشترکہ حکمت عملی بنانا جو ہے وہ ضروری ہے, اور توقع ہے کہ اس وزٹ کے دوران اسی حوالے سے اور اسی حکمت عملی کے حوالے سے بات چیت ہوگی. اور اس سے پہلے بھی آرمی چیف نے بالکل واضح کیا تھا کہ پاکستان اور افغانستان میں کسی بھی صورت میں داعش کو جو ہے وہ قدم جمانے نہیں دیا جائے گا. دوسرا ایشو پاکستان کا امریکہ کے ساتھ نیوکلیئر کے حوالے سے ہے, اور پاکستان جو ہے اس حوالے سے بھی جو امریکہ کے خدشات ہیں اور جو پاکستان کے تحفظات ہیں اور جو انڈیا کے اس وقت صورتحال ہے جس طریقے سے بھارتی قیادت کی جانب سے ایک ہوسٹائل ایٹیچیوڈ ہے ٹورڈز پاکستان اور مسلمانوں کے حوالے سے بھی, تو اس سارے کو رکھ کے وہ امریکی قیادت کو اس حوالے سے اپنے تحفظات سے آگاہ کریں گے اور بتائیں گے کہ کیا وجوہات ہیں کہ جس کی بنیاد پہ پاکستان جو ہے وہ اس حوالے سے اپنے تحفظات رکھتا ہے اور کسی بھی صورت میں وہ اپنے ایٹمی پروگرام پہ کوئی سودے بازی نہیں کرے گا. تاہم جو ٹیکٹیکل پاکستان کے ہتھیار بنانے کا معاملہ ہے, اس میں پاکستان کے اور امریکہ کے درمیان کسی بھی معاملے پہ اور کسی بھی بورڈ کے پر کوئی سمجھوتا ممکن ہے
نہیں ہے. اچھا جی آپ بات کرتے ہیں, آخری سوال ہے ہمارا محسن ظہیر صاحب سے. محسن صاحب یہ بتائیے گا کہ امریکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کے سلسلے میں کس طرح سے پاکستان اور افغانستان کی مدد کر سکتا ہے؟
جی سب سے بڑی مدد امریکہ یہ کر سکتا ہے کہ جو دونوں میں جو غلط فہمیاں ہیں ان کو وہ دور کروا دے, دونوں میں جو ایک دوبارہ گیپ آ گیا اس گیپ کو ختم کرا دے. یہ دو چیزیں اگر ہو جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو آرمی کی قیادت جنرل شریف کر رہے ہیں ان کے بارے میں ایک تاثر بڑا واضح ہے کہ وہ ایک واضح ایجنڈے کے ساتھ پاکستان سے اور خطے سے دہشت گردی کے خاتمے کے سلسلے میں اپنا ایک کردار ادا کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی قسم کا ایک کردار جو ہے وہ افغانستان سے ادا ہونا چاہیے اور دونوں کو ایک پیج پر ہو کر اپنے جو مشترکہ اہداف ہیں ان کو حاصل کرنے میں ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے. اور امریکہ چونکہ خطے میں ایک اہم اس کی حیثیت ہے اور دونوں کے ساتھ اس کے تعلقات بھی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں, دونوں پر اس کا اثر و رسوخ بھی ہے. تو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو اپنے اثر و رسوخ بھی استعمال کرنا چاہیے, اپنے گڈ آفیسز بھی یوز کرنے چاہیے اور اپنے اچھے مراسم اور تعلقات جو ہیں وہ بھی یوز کرنے چاہیے. تو یہ سارے کام ہوں تو ایک اچھی پیش رفت جو ہے وہ یقینی طور پر خطے میں ہوگی.
بہت بہت شکریہ. نیو یارک سے محسن ظہیر صاحب ہمارے ساتھ تھے اور پاکستان سے ہمارے ساتھ دے رہے تھے محسن حسن خان محسن رضا خان صاحب. تو اس کے ساتھ ہی آج ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج بھی ہم نے پاکستان سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر فاروق حسنات تھے پہلے پروگرام کے پہلے حصے میں, اور یہاں ڈاکٹر زاہد بخاری جو واشنگٹن میں ہیں ان سے ہم نے بات کی داعش کی پھیلتی ہوئی سرگرمیوں کے دائرہ کار کے کے بارے میں داعش پر قابو پانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر اور اس سارے حوالے سے اور اس سارے تناظر میں جو صورتحال بنتی ہے پیرس کے حملوں کے بعد بڑی کافی جامع ہم نے بحث کی ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمیں اپنے خیال سے ضرور خیالات سے ضرور بتائیے گا ہمارے اس پروگرام کو سننے کے بعد تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں اپنے ان پروگراموں کو دیکھ سکیں اور آپ کے لیے پیش کر سکیں. بہجت کو پروگرام جہاں رہا ختم کرنے کی آپ اجازت دیجیے. آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.